الحمد لله الذي في ذاته وصفاته أحدا، لا ضد له ولا ند له، لا مثل له ولا مثال له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهدت أن محمدا عبده ورسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر. وقال في رواية: كما قطع رأس، أو كما قال عليه السلام. قابل احترام بزرگان دین اور برادران اسلام اور دینی بہنوں کی خدمت میں حدیث سلام پیش ہیں. جو ابتدائی مجلس آج یہاں جمع کی گئی ہے، اس کا عنوان جہاں تک میری معلومات میں ہے وہ ہے کہ درس قرآن اور اصلاحی بیان، دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا ربط اور تعلق ہے. درس قرآن تو وہ موضوع ہے جس میں خود اصلاح مضمر ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور اور فکر کے ساتھ توجہ کریں گے جملے پر، یا سمجھنے کے لیے تھوڑی تفہیماً بات عرض کی جائے، تو یوں زاویہ بنتا ہے کہ یہ جو قرآن مقدس ہے یہ کیوں نازل کیا گیا. اس قرآن مقدس کے نازل کیے جانے کی وجہ اصلاح امت. مزید بالعموم اثر حاضر میں یوں ہوا کہ ترجمۃ القرآن یا معنوی اعتبار سے کسی آیت کی تشریح و توضیح اور تفسیری اسلوب اور مفسرین کے کلام پر بات کا اختتام ہو جاتا ہے، تو اس کو اس زمانے میں یہ سمجھا جانے لگا کہ درس قرآن بس یہی ہے. بے شک درس قرآن، اس کے اندر مضمر اصلاح امت دونوں باتیں ہیں، لیکن میں نے خاص طور پر جب پوچھا گیا تو یہ کہا تھا کہ اصلاحی بیان کا عنوان مربوط رکھا جائے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کسی آدمی کا مقید اور محدود ہو کے گفتگو کرنا، اور ایک ہوتا ہے آدمی کا جیسے پرندے کو پرواز کے لیے فضا میں چھوڑ دیا جانا. جیسا زمانہ رہے گا، جیسے حالات رہیں گے، جیسے ماہ یا سن یا جیسے حالات زمانے کے تغیرات کے ساتھ ہوتے رہیں گے، ان حالات میں قرآن مجید ہمیں کیا رہبری کرتا ہے اور اس میں ہمارے لیے جو اصلاحی پہلو ہے وہ کیا ہے، یہ دونوں الگ الگ طور پر سمجھ میں آئیں، ہم مقید نہ رہیں، اس لیے اس جملے کو بڑھانے لگایا گیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعالیٰ جل جلالہ عمن وعلمہ نے خود قرآن مجید کی تقدیس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے جیسی اور کوئی کتاب نہیں. کیوں؟ ایک سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے. اس کا جواب علماء امت نے یہ دیا: یہ بتاؤ کہ اللہ کے جیسا کوئی اللہ ہے کیا؟ جب اللہ کے جیسا اللہ کوئی نہیں، تو اللہ کے کلام کے جیسا دوسرا کلام کیوں ہو سکتا ہے؟ لہذا اصول بن گیا کہ جیسے اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، ویسے ہی ان کا کلام اپنی جامعیت میں یکتا ہے، اس کا مثل کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں. چنانچہ اسی بنیاد پر تعالیٰ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ پیارے حبیب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اعلان کر دیجئے، تم میں دم ہو تو اس جیسی 10 آیتیں بنا کر لا کر دکھائیے. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، اس جیسی ایک صورت لائیے. پہلا لفظ تو یہ، اگر اس جیسی ایک صورت پوری نہیں لا سکتے تو کم سے کم 10 آیتیں لائیے، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو سن آیات لائیے، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو اس جیسی ایک آیت لائیے. کہتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر، جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کہلاتی ہے، کعبۃ اللہ کی دیوار پہ تان دیا لکھوا کر، اور نیچے لکھوا دیا کہ یہ ہے صلاتی کسی میں دم ہو تو کر دے رباعی. عربی جو محاورہ لکھا گیا وہ بھی ایک شعر ہے، کہا یہ ہے ثلاثی، کسی میں دم ہے تو کر دے رباعی. ثلاثی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شعر جو ہوتا ہے وہ دو مصروں کے وزن پر بنتا ہے. جب دو مصرے ہوتے ہیں پھر جا کے ایک شعر ہوتا ہے. انا آتینا کل کوثر ایک ہو گیا، اس کے وزن پر فصلی لربک وانحر دوسرا، یہ شعر مکمل ہوا. ان شانیہ کا ہوا لذکر، یہ ہے ثلاثی، یعنی پہلا مصرا تو ہم نے کہا دم ہو تو دوسرا مصرا تم کہو. کہتے ہیں اقطاعِ عالم میں اس کا چرچا ہو گیا، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو گیا. ہر جگہ کے ادیب، ہر جگہ کے فصیح و بلیغ شعرا وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس کو دیکھا، اس کو جانچا. اس کے بعد عرب کے مشہور شعرا جمع ہوئے اور وہ جواب دینے کی کوشش کیے. تو وہ جو فن شاعری میں اپنا امام جس کو مانتے تھے، وہ بھی جب وہاں پہنچا اور اس کے سامنے کہا گیا کہ صاحب ایک ثلاثی کو رباعی بنانا ہے آپ کے لیے، تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، آپ ہی کر دیجئے. تو اس نے کہا چلو میں بھی دیکھتا ہوں. جب وہ آیا اور بیت اللہ کی چوکٹ یعنی دروازے پر جو آویزہ تھا سورہ کوثر کا تختہ، اس کو پڑھا، اس کے نیچے اس نے قلم لگایا. ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس پر رباعی کون لگائے گا، اس کو مزید کون بڑھائے گا، یہ کسی انسان کے بس اور انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ یکتا زمانہ چیز ہے. بلکہ یوں سمجھیے کہ جیسے اللہ اپنی ذات و صفات میں یکتا اور تنہا تنہا ہے، ویسے ہی اللہ جل شانہ کی کتاب حکیم اپنی جامعیت میں یکتا اور تنہا تنہا ہے. ایسی کوئی کتاب کبھی نہیں آئی اور نہ کبھی آئے، بلکہ خود دو جہاں کے سردار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا. یہ مفہوم ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی آسمانی صحف و کتب اتنی ہیں وہ ساری کتابوں کا مجموعہ قرآن مجید. اس کی تحقیق کی صاحب کشاف اور ایران طریقہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، علم فن علم اور علم کے اندر ایک فن اور فن بھی اپنے اندر ایک مہارت رکھتا ہے. جیسے آپ مراقبہ کرتے ہیں، مراقبے میں بالعموم شاید کچھ نئے ساتھی ہوں لیکن چند ساتھی پرانے بھی ہیں، وہ آسانی سے اس بات کو سمجھ جائیں گے. مراقبہ ہوتا ہے، مراقبے میں مکاشفہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کشف. اور اس کا تعلق ولایت سے خاص نہیں ہے، ہر ایمان والے کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلو جدا گانا ہوتے ہیں. جو اللہ کا جتنا مقرر ہوتا ہے اس پر کشف اتنا واضح اور ظاہر ہوتا ہے. چنانچہ صاحب کشاف نے اور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے جو کتاب اتاری ایسی کتاب کائنات میں نہ اس سے پہلے اتری نہ اس کے بعد کبھی اترے گی. اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری کتاب ساری کی ساری سورہ فاتحہ میں مجمل کر دی گئی، اور سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجمل کر دیا گیا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے میں سارے قرآن موجود ہے. بلکہ کشف کی انتہا بتلائی کہ بسم اللہ کی بے کے نقطے میں ساری چیزیں جمع کر دی گئی، کیونکہ بے کا نقطہ ایک ہے اور اللہ کی ذات ایک ہے، ساری اللہ کی یکتا ذات کی طرف رجوع کرنے والی تعلیمات بے کے نقطے میں جمع ہے. یہ نقطہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو کسی کو دین کا نقطہ نہیں سمجھ میں آئے گا. اتنی بڑی جامع کتاب، لیکن اللہ نے اپنے کمال کو ظاہر فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ جو جملہ دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دی گئی، اور بسم اللہ الگ سے ایک مرتبہ دی گئی. یہ دو روایتیں الگ الگ کہتے ہیں. جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ دی گئی، اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سبع مثانی کے علاوہ جو دیا گیا وہ یہ، یعنی وہ بسم اللہ جو اپنے اندر اتنی جامعیت اور اپنے اندر اتنے کمالات رکھتا ہے، اس کی کمالات کی حد و انتہا کو آدمی اپنی نظر بصیرت سے نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھوں سے ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، تو اللہ کے کلام کے کمال کو بھی نہیں پا سکتے. بس چند جزیات معلوم ہو گئے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ علامہ ہو گئے، عالم ہو گئے، مفسر ہو گئے، محدث ہو گئے، مجتہد ہو گئے، فقیہ ہو گئے، اور عارف ہو گئے، وہ ہو گئے، یہ ہو گئے، یعنی ہے کہ لمبا چوڑا پیچھے کتابات کا عنوان ہے. حالانکہ ہم قرآن مجید کو صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں سکتے، اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں قرآن کو پورا سمجھتا ہوں تو صرف مجھے حامیم کا ترجمہ سنائے، الف لام را کا ترجمہ سنائے، الف لام میم را کا ترجمہ سنائے، صاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ سنائے، حامیم عین سین قاف کا ترجمہ سنائے، قاف کا ترجمہ سنائے، نون کا ترجمہ سنائے، یاسین کا ترجمہ سنائے، طہٰ کا ترجمہ سنائے، تو ہے پوری عالم میں میں یہ دعویٰ میرا میرا نہیں ہے، سمجھیے اللہ کی جانب سے ہے کہ ایسی کتاب کی ترجمانی کرنے والا اگر کوئی ہے تو صرف ان چند لفظوں کی ترجمانی کر کے دکھائے یہ ناممکن ہے، بس یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے اس تھوڑے علم پر عمل کر لو، یہ تمہاری نجات کے لیے کافی، یہ ہمارے لیے اللہ عزوجل کی رحمت۔ اگر اس کتاب کا درس آپ کے سامنے آنا ہے تو پھر اس کے کچھ ہدایات ہیں، کیونکہ معمولی تو کتاب ہے نہیں، میں نے تو یہ بھی نہیں کہہ دیا کہ یہ جو مقدس کتاب ہے بڑی جامع کتاب ہے، اللہ عزوجل کے کمالات نے اس کو گھیرا ہوا ہے، تو اس بنا پر جب یہ چھوٹی ہے نہیں تو اس کے بارے میں ہدایات بھی آداب بھی اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے ہم کہ بھائی یہ جو ہدایات ہیں، یہ جو آداب ہیں، یہ جو اطوار ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اس کو ایک عام انداز نہیں سمجھیے، کانسٹیبل سے آپ بھی مل سکتے میں بھی مل سکتا ہوں، انسپکٹر سے آپ بھی مل سکتے میں بھی مل سکتا ہوں، ایم ایل اے سے آپ بھی مل سکتے ہیں میں بھی مل سکتا ہوں، چیف منسٹر سے آپ بھی مل سکتے ہیں کچھ کوشش کروں تو میں بھی مل سکتا ہوں، لیکن وہی پرائم منسٹر کے پاس جانے کے واسطے کچھ دمخم چاہیے پیچھے سے یا نہیں چاہیے، کچھ دمخم چاہیے ہوتا ہے ہر آدمی کے پاس پہنچنے، جبکہ وہ بھی اس کے جیسا ہے، اس میں کوئی الگ نہیں ہے، اس کو بھی ماں ہی نے جنا، اس کا بھی کوئی باپ ہے، اس کا بھی کوئی بھائی بہن ہے، اس کی بھی اولاد ہے، اس کے بھی بچے ہیں، ہمارے جیسا ہی وہ ہے، جیسے ہمارے نظام ہے ویسے اس کے نظام ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں وہ کھاتا ہے، جیسے ہمارے کاروبار ہیں اس کے کاروبار ہیں، لیکن آدمیوں کے اندر یہ مراتب اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ اپنے عبدیت کو پہچانے اور رب کی ربوبیت کو پہچانے اور ان دونوں کے درمیان میں فرق کو قائم رکھیں۔ اس لیے بتایا کہ دیکھو جیسے ایک انسان کا دوسرے انسان، جبکہ وہ بھی انسان ہی ہے، ملنا دشوار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مرتبے کی بنا پر ادب لازم آتا ہے، اس کے مرتبے اور عہدے کی بنا پر ادب لازم آتا ہے، تو اس زمانے میں سب سے مقدس، سب سے محترم، سب سے مکرم اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید، تو پھر اس کے پڑھنے کے لیے ادب نہیں ہوگا، ایک انسان کے پاس جائیں تو ادب، اور جو کلام اپنے رب سے ملائے اس کلام کے پڑھنے کے لیے کوئی ادب نہیں، اس کا ادب بتلایا قرآن مجید نے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب کبھی تم قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا کرو تو اس کا پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو ضلالت کی اندھیریوں سے نکال کر نور کے عہدے سویا پر پہنچائے گا، گمراہی کے امیر غاروں سے نکال کر ہدایت کی بلندیوں پر پہنچائے گا، یہ وہ کلام ہے جو جہنم کے راستوں سے نکال کر جنت کے مراتب طے کرائے گا، یہ وہ قرآن ہے جو دنیا میں بھی تمہاری رہبری کرے گا، یہ وہ قرآن ہے جو آخرت میں بھی تمہاری رہبری کرے گا۔ جب تمہارے لیے اتنی رہنمائی اس کتاب میں رکھ دی گئی تو وہ جو دشمن بنا کے بھیجا گیا وہ تمہیں کیسے پڑھنے دے گا؟ یہ پڑھنے نہیں دے گا۔ اس واسطے اللہ نے پہلا دعوتا، پہلا ادب یہ بتلایا کہ تم تعوذ پڑھ لیا تھا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پہلا دعوت۔ علماء امت میں محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، بلکہ آپ کو ان کے حالات اگر سنانے بیٹھوں تو شاید آج کا دن کافی نہ ہو، اتنے حالات میں نے خود دیکھے ہیں، ملے بھی ہیں، حضرت سے ملاقات بھی ہے۔ آپ کے جو کتاب سے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس میں حضرت نے خاص طور پر نصیحت کروائی اپنے مجاز جن جن لوگوں کو آپ نے اجازت محمد فرمائی تھی، نصیحت کی، حکم فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید کے آداب لکھ دو ہر نورانی قاعدے پر، تاکہ بچہ ابتدا ہی سے سمجھے کہ یہ مقدس کتاب ہے، کہ بے ادب اس کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور اس کا دوسرا ادب جو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جو سن رہے ہو پورے عظمت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پورے تقدس کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ یہ جو کلام ہے وہ کلیم کی ترجمانی کرتا ہے۔ کلیم کون ہے؟ اللہ عزوجل، کلام کے بیان کرنے والے کو کلیم بولتے ہیں، کلام جس کا ہے اس کی عظمت اور اس کا احترام دل میں لے کر اگر بیٹھیں گے تو پھر اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کی ترجمانی، اس کی تفہیم آپ کے ذہن و دل میں جگہ بنائے، ورنہ پھر صحیح معنوں میں جگہ نہیں پائے. اور دوسرا ادب حضرت نے یہ بتلایا کہ کوشش کرو کہ جب یہ کتاب پڑھو تو انتہائی تجوید کے ساتھ، جیسا کہ رعایت ہے تجوید کی اس طور پر، جیسا کہ قرآن کرام پڑھتے ہیں، بخاری صاحب نے، بخاری صاحب کی ریاض نے سنا، فرمایا کہ من لم یجود القرآن آسم، جو شخص قرآن مجید کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ سب سے بڑا گنہگار ہے. کیوں نہیں پڑھتا تجوید سے؟ اس لیے کہ اس نے بچپن میں نہیں پڑھا ہوگا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ لاٹھوری سے پڑھ رہا ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ عظمت سے نہیں پڑھ رہا ہوگا. ان تین وجوہ کی وجہ سے اس کا جو اثر ہونا چاہیے اس کی ذات پر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو گالی دے دوں تو آپ پر اس کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ چلے میں دیا، کوئی اور دیا، آپ پر اس کا اثر ہوتا نہیں ہوتا؟ جیسے ایک گالی اپنے اندر اثر رکھتی ہے، سامنے والے کو متنفر کر دیتی ہے، ویسے کلام مجید اپنے اندر ایک اثر اور تاثیر اور تعصب رکھتا ہے جو سننے والے پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کا اثر سامنے سننے والے کو بھی ہوتا ہے. تو پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ ادب و احترام کو ملحوظ رکھے، اور سننے والے کو بھی چاہیے کہ نہایت ادب و احترام کے ساتھ سنے، پھر کہیں جا کے اس کے معنی اور مطلب صحیح معنوں میں دل میں جگہ کریں گے. اور تیسری خصوصی حدیث کی روشنی میں جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی بغیر سمجھے پڑھے تب بھی ثواب سے خالی نہیں ہے. بغیر سمجھے اگر کوئی پڑھ رہا، بعض لوگوں کو خیال ہو جاتا قرآن پڑھ رہے معلوم اس نہیں ہے، کچھ بھی خالی پڑھ رہے ہوں. اللہ نے جس کا علم دیا اتنا معلوم ہے، جو نہیں معلوم ہے اس کو کون معلوم کرائے گا؟ جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. چلیے حامیم عین سین قاف جو مقطعات ہیں وہ تو میں نے سنا دیے، ایک ایسی آیت آپ کو سناتا ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بھی کہا کہ آپ کو نہیں بتا سکتا. فأوحى إلى عبده ما أوحى، بس اللہ نے جو سنایا سن لیا، وہ اللہ نے وہی کر دی ہو گئی. اب اس کا مطلب کیا، اس کا مفہوم کیا، اس کا خلاصہ کیا، وہ وہی کیا تھی، وہ کیا کیا حکم ہوا، یہ سب بولنے کی ضرورت ہے اس نہیں، اور نہ بتا سکتا، اتنا سب کچھ ہو گیا. تو جس کو حضور فرما رہے کہ اور نہ بتا سکتا، اتنا سب کچھ ہو گیا. فأوحى إلى عبده ما أوحى، یہ ہے وہ قرآن مجید جس کے بارے میں آداب کی رعایت لازمی ہو. ایک دوسرا ادب بھی قرآن مجید نے خود دیا، لا يمسه إلا المطهرون. جو قرآن مجید ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے بعض ساتھیوں کے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، بالکل اللہ کا کلام ہے، اس میں جس کو شبہ ہے. جب اللہ نے کہا کسی کے زبان سے جیسے لفظ نکل جاتا ہے تو وہ کوئی ورق نہیں بن جاتا بلکہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. حق تعالیٰ نے کہا، ہوا میں تحلیل ہو گیا، اب اس کے بعد میں یہ جو قرآن بنا یہ تو اللہ کا کلام نہیں، اللہ اس کے اندر جو عبارت ہے وہ اللہ کے کلام کی ہے. قرآن مجید کو نہیں چھینا ایسا ثابت نہیں ہے بولتے، یہ غلط ہے، اس کا معنی اور مطلب غلط ہے. اللہ کا کلام تحلیل ہو گیا تو پھر اب یہ ادب بھی لازم آتا کہ ہوا کا بھی احترام کرو، کیونکہ اللہ کا کلام اس میں گردش کر رہا ہو، یہ مطلب نہیں بن جاتا پھر. یعنی پھر ایسا ہوگا کہ آدمی اس کو سمجھے گا نہیں، اور اس طرح کا رائے کے درمیان پڑھ کر انتشار کا سبب منتشر ہو جائے گا، انتشار کا سبب بن جائے گا. تو اللہ عز و جل نے جو قرآن مجید دیا ہے وہ جو اور آپ پر ہے، چونکہ اللہ عز و جل کے کلام کو جامد کر دیا گیا ہے، ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، اس واسطے ان اور آپ کا بھی ادب لازم قرار دیا گیا، اس کا ادب و احترام بھی لازم قرار دیا گیا. اس لیے قرآن نے کہا لائے مت تو وہ اللہ مقابلہ، جب تک بات رہا ہوں قرآن کو نہیں. ایک اور ادب دیا، یہ پکارا ہے امت نے، کہ جب کبھی تم کوئی کام کرنا شروع کرتے ہو تو بسم اللہ سے کرنا. تو جب قرآن مجید کی تلاوت ہو، قرآن مجید کا درس ہو، یا قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات آپ کے سامنے رکھی جائے، جب کسی آیت شریفہ کی ترجمانی کی جائے، تو لازم یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ سے اس کا آغاز کیا جائے. چنانچہ فرمایا کہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے حدیث میں آیا ہے کہ جب تم کوئی نیک کام کا ارادہ کرتے ہو، چاہے کوئی کام کرو، کیونکہ اللہ عز و جل کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ انتہائی جامع ہے، اور اپنی جامعیت کی بنیاد پر بہت سارے آداب لاحق ہو جاتے ہیں بندوں کو اور امتیوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا جامعیت کے اعتبارات سے، اس میں بہت سارے مضامین کو ایک جگہ جمع کرنا ہوتا ہے، اس مقصد سے کیا. अब अलग अलग हर बात को बनेंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि घर में जाओ तो बिस्मिल्लाह कहो, उसके बाद अगर मैं कहूँ कि भाई आप मस्जिद में जाओ तो फिर बिस्मिल्लाह कहो, मैं कहूँ कि कुरान मजीद पढ़ो तो फिर बिस्मिल्लाह कहो, तो कितनी हदीसें हो जाती हैं। इन हदीसों को अगर जमा कर किया जाता तो करोड़ों की तादाद में हो जाती। इनको कौन याद रखता? ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है कि अपने उम्मत को जो दर्द दिया उन दुरूद में इंतहाई एहतियात के साथ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मंशे को मद्देनजर नजर रखकर ऐसी जामे बात कही जो हर बात पर साबिर आ जाए। मसलन अगर ये हदीस मुबारक आपको सुनाई जाए तो मुकर्ररीन को मौका मिलेगा कि हर उनवान में इस हदीस को जमा कर सकते। जब यानी आदाब मस्जिद बतला रहे हों, भाई बिस्मिल्लाह के साथ दाखिल होना आदाब मस्जिद में शामिल हो जाता है। वजू करना है तो बिस्मिल्लाह के साथ करना है, शामिल हो जाता है। हदीस में आया है कुल्लु अम्रे एक जाम अदद बना दिया गया। आप जो काम करो खैर का, जी बालिन का जो लफ्ज आता है खैर से मुतअल्लिक हो सब कहा जाता है। जो काम हो खैर का, भलाई का, एहसान का, नेकी का, जन्नत की तरफ ले जाने वाले जो काम, हिदायत का हर वो काम अगर बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू करे तो यूं समझो जैसे किसी शख्स का सर कटा हुआ। अब जाहिर है कि यहाँ पर कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसका सर ना हो तो फिर क्या रह जाता? कोई एक भी यहाँ बाकी नहीं रहता। बगैर सर का आदमी आ गया तो फिर कौन बैठे रहते? ना मुसाफ रहते, ना शादी उदान से कोई नहीं रहता। इसलिए कि एक हैबत है, एक खौफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बगैर बिस्मिल्लाह का जो काम है बस समझो ऐसे ही है, उससे होगा क्या? नेकियां ऐसे ही भाग जाएंगी, आपसे दूर हो जाएंगी, या नेकियों के ख्यालात जो आलम तसव्वुर में मलाइका के वास्ते से इंसानों को मिला करते हैं। अब ये अलग बात है जिसमें नफ्स की तफसीलात है उसमें आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि हर इंसान के पीछे एक शैतान लगाया और उस शैतान की जिद में रहमान ने मलक को लगाया। एक तरफ से शैतान बुराई का इरादा दिल में डालता है तो दूसरी तरफ रहमान मलक के वास्ते से नेकी का इरादा डालता है। अब ये लंबी तस्वीर हो जाएगी, बहस में नहीं जाऊंगा। बस यूँ समझिए कि जिस आदमी ने बिस्मिल्लाह छोड़ी बस वहां से उसके शैतान के दाखिल होने का रास्ता बन गया। जब तो शैतान दाखिल हो गया तो नेकियों के रास्ते बंद हो गए, बुराइयों के रास्ते खुल गए। इस बात फरमाया कि जब कोई नेकी करो, कोई भलाई का काम किया करो तो जब उसकी इब्तदा करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हो, सदाएगा शैतान सदाएगा बंदिश की जरूरत पड़े। दुकान में जाओ तो बिस्मिल्लाह कह के जाओ, तिजारत में अल्लाह भर कर देखेगा, किसी आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। मुराद और मुलाजिमत में जाओ तो बिस्मिल्लाह कह के अपने कामों की इब्तदा करो, अल्लाह उस रोज में बरकत डाल देगा। किसी अरे दहरे के आगे हाथ फैलाने का आपको एहतियात नहीं है। हमने बिस्मिल्लाह के माना और मतलब को नहीं समझा, इस वास्ते ये सब कुछ हमारे पीछे लगा हुआ है। कभी आमिलों की चक्कर में भी है। यह अलग बात है कि आलम अखबार में जैसे डॉक्टर से दवा लेना इबाहत का मसला है, वैसे ही किसी दुआ करा लेना भी इबाहत का मसला है। मैं इसकी नफी भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बेबरकतियाँ क्यों होती? इसलिए होती है कि हमने बिस्मिल्लाह को बहुत हकीर जाना है। ये बच्चों को पढ़ाने वाला कलिमा है, ये बच्चों को याद दिलाने वाली बात है, ये अलिफ़ा पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं, हम इसका क्या करेंगे? ये हमारे तवहुमात हैं। इसकी जामियत ये है कि ये पूरे कलाम मजीद का इहाता किए हुए है। अच्छा, एक और खास बात इसके अंदर फिराने तरीका सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह नवमियतु फालिदीन में इरशाद फरमाई। आप अगर इसके अदब शुमार करेंगे कितने हरूफ हैं, बा, सीन, मीम, अलिफ, लाम, लाम, हा, अगर आप अगर गिनेंगे तो 19 हरूफ होते। और हदीस मुबारक के अल्फाज आप पढ़ेंगे जिसकी तर्जमानी की मेराज के वाक़े पर, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आलम बरज़ख से हटकर आलम जहन्नम और आलम जन्नत की सैर की, उस वक्त जब जहन्नम की सैर कर रहे थे तो मालिक से पूछा, मालिक दारोगा है जहन्नम का नाम है, कहा कि मालिक इसके कितने दरवाजे हैं? उसने कहा कि इसके 7 दरवाजे हैं। फिर उसके बाद पूछा कि इसमें कितने दरवान हैं? कहा कि इसमें 19 दरवान हैं। अच्छा, इन 19 दरवानों से बचने का रास्ता क्या है? ये कौन कह रहे हैं? पीराने तरीका सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी। हवाला क्या है? वो मियां तो फारिबीन। और इस पर किसी आलिम ने नकीर नहीं की, किसी भी आलिम ने नहीं की आज तक। कितने दरवान है जहन्नुम के, यानी दारोगा है जहन्नुम, जो गेट कीपर होते हैं जहन्नुम के, आदमियों को पकड़ पकड़ के जो ढकलते रहते हैं जहन्नुम में, تعمیر ہیں. ان سے بچنے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مالک بتاؤ سے ان سے حفاظت کا راستہ کیا ہے, ان سے میرے امتی کیسے بچ سکتے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک نے کہا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اپنی امت کو ان داروغہ جہنم سے بچنے کی طاقت دینا چاہتے ہیں تو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد دلا دیجیے. کیوں؟ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں, ہر حرف ایک داروغہ جہنم کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے کافی ہے. ہر حرف اپنے اندر اتنی قوت, اپنے اندر اتنی استعداد, اپنے اندر اتنی استطاعت, اپنے اندر اتنی قابلیت, اپنے اندر اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ایک حرف ایک داروغہ جہنم کو ڈھکیلنے کے لیے کافی. کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ نورانی قاعدہ پڑھنے والے بچوں کا کلمہ ہے. تو میرے دوستو, ہر چیز چھوٹی نہیں ہوتی, بات چھوٹی چیزیں بہت بڑی بڑی ہو جاتی, اور بات بڑی بڑی چیزیں بھی بہت چھوٹی اور حقیر ہو جاتی. اتنی بڑی دنیا ہے اور جبرائیل کے ایک پر کے کونے پہ بھی نہیں آتی. حقیر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ چھوٹی تو ہے. وجود یہ کہ ایمان والے کا کلمہ, وہ کلمہ اس سے زیادہ وزنی اور بھاری ہو جاتا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. میں ایمانیات کی بات نہیں کر رہا ہوں, عالم مثال میں, عالم دنیا میں, عالم آثار میں جو انسانوں کو نظر آتی ہے کائنات, زمین سے لے کے آسمان تک, فرض سے لے کے عرض تک, ہر چیز مخلوق ہے. کوئی مخلوق بجز کلمہ طیبہ کے, کلمہ طیبہ کو الگ کر دیا جائے اور اس کے بعد جتنی مخلوقات ہیں جبرائیل کے ایک انگلی کے کنارے پر آ جائے تو یہ حقیر ہو گئی. اتنی بڑی سی چیز چھوٹی ہو جاتی. بعض چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں بڑی ہو جاتی. جیسے میں نے کہا بسم اللہ کو ہم نے چھوٹا کلمہ سمجھا, حالانکہ یہ چھوٹا کلمہ نہیں, بہت بڑا کلمہ ہے. اتنا کلمہ کہ 19 داروغہ جہنم کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے کافی. اور عجیب اس کی خاصیت اور اس کے کمالات ہیں. بات الگ شروع ہوتا ہے, یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے. جب ان کی امی نے حضرت مریم علیہ السلام نے کسی کے سامنے جانا ادب طے کرنے کے لیے بٹھایا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے, حالانکہ اللہ عزوجل نے بڑا شعور عطا فرمایا تھا کیونکہ انہیں نبوت دی جانی تھی. میں جب استاد کے پاس لے جا کے بٹھایا تو انہوں نے کہا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پہلے بتلاؤ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جسے نبوت دی جانی ہوتی ہے اللہ عزوجل اسے اس میں کمالات بھی دیتے ہیں. جب کہا کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب, مطلب کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے, میں پوچھ رہا ہوں آپ بسم اللہ پڑھیں, آپ کہہ رہے ہیں اور میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کا مطلب بتلاؤ. انہوں نے اس کا ایک لفظی ترجمہ کر دیا کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں, اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, مطلب آپ کو میں بتاتا ہوں, سنیے. اگر تیری سارے استاد سے فرما دوں کیا کہا, با کے جو معنی ہے وہ بدایت کے ہیں اور بدایت اللہ کی ہے, غیر اللہ کے نہیں ہے. پھر سین کے معنی سمو کے ہیں, بلندی کے, اور اللہ سے بلند کوئی نہیں ہے. پھر میم کے معنی ملکیت کے ہیں اور اللہ سے بڑا مالک کوئی نہیں ہے. یہ ہے بسم اللہ. پھر اللہ نے بھی عجیب خاصیت بدلائی اور اس کو پیران ذریقت نے غنیت الطالبین میں بھی نقل فرمایا, وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات و صفات ہمیشہ ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. جیسے پہلے تھی ویسی اب ہے, جیسی اب ہے ویسے ہمیشہ رہے گی. اس واسطے اللہ کا جملہ لایا گیا. یہ کیسے سمجھ میں آنا بولے تو, اچھا آپ ایسا کریں, قرآن آپ تو ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ساتھی ہیں, الف لام لام ہا جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ بنتا ہے, سبھی جانتے ہیں. الف ہٹا تو کیا رہ جاتا ہے؟ للہ رہ جاتا ہے. قرآن مجید نے کتنی جگہ کہا للہ ما فی السماوات والارض للہ ملک السماوات والارض, آپ نے بے شمار مواقع پہ پڑھا قرآن مجید. یعنی مطلب یہ ہے کہ الف کے ہٹانے سے نہ اللہ کی ذات میں فرق آئے گا, نہ ان کے صفات و کمالات میں فرق آئے گا. اس واسطے اللہ کے نام میں بھی فرق نہیں آتا بھی. یعنی اس کا مطلب, اس کا مفہوم جیسا کا ویسا باقی رہتا ہے. پھر للہ میں سے بھی پہلا لام ہٹا دو تو کیا رہ جاتا ہے؟ لہو رہ جاتا ہے. اور بے شمار جگہ پر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے لہو ما فی السماوات والارض. اور عجیب خاصیت یہ ہے کہ یہ لہو کا ہمارا لہو نہیں ہے جو ہم جلاتے ہیں کسی کے پیچھے. یہ لہو لام اور ہا کی ترجمانی کر رہا ہوں. لام وہ جو باقی پر اسے بھی ہٹا دو, ہے تو ایک لام, لہو میں ہے ایک لام, وہ بھی ہٹا دو, کیا رہ جاتا ہے؟ ہوا ہوا ہوں کا رنگ رہتا ہے. اور قرآن نے خود فرمایا ہوا اللہ لا الہ الا اللہ ترجمانی یعنی معنی اور مطلب میں کوئی بات نہیں آتا اللہ کے کلام کے اللہ کے نام کے کسی حرف کو مٹا دو. اس لیے کہ اللہ کو کوئی جتنا نقصان پہنچانا چاہے اللہ کے نام کو اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات کو کوئی کتنا نقصان پہنچانا چاہے ذرا برابر کا نظر نہیں آتا ان کی ذات کو دیکھا. ایسے کمالات والی ذات. اب اس کے بعد یہ نام الرحمن یہ بڑی عجیب لفظ کے ساتھ اللہ نے اس کی ابتدا فرمائی. الرحمن اور الرحیم دونوں لفظ رحم سے مشتق ہیں. اور رحم کہتے ہیں شفقت اور مہربانی کو. بعض علماء نے کہا ان الرحمن رحمان الدنیا والرحیم رحیم الآخرہ. اس کی ترجمانی یہ ہوگی کہ رحمان باعتبار دنیا ہے رحیم باعتبار خدا ہے. یعنی رحمان کا مطلب یہ ہے جو عمومی رحم کرنے والا اور رحیم کا مطلب یہ ہے جو خصوصی رحم کرنے والا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اللہ کے ماننے والے کو ہر چیز مل کے رہے گی تو جیسے اللہ کے ماننے والے کو ملے گی نہیں ماننے والے کو بھی ملے گی. جیسے مسلمان کو کھلایا تو کافر کو بھی کھلایا, مشرک کو بھی کھلایا, یہودی کو بھی کھلایا, نصرانی کو بھی کھلایا, مجوسی کو بھی کھلایا, فرمانبردار کو بھی کھلایا, نافرمان کو بھی کھلایا. اس کو پہنایا تو ان کو بھی پہنایا, اس کو کوئی چیز مکان رہنے کو دیا تو اس کو بھی دیا, اس کے لیے ملازمتیں اور تجارتوں کے راستے کھولے تو اس کے لیے بھی ملازمتوں اور تجارتوں کے راستے کھولے. یہ ہے الرحمن اور رحمان الدنیا. صحت اور رحم دنیا کے اعتبار سے بالعموم سب کے لیے ہے کہ یہ کافر کو بھی وہی دے گا اور مسلمان کو بھی وہی دے گا, بلکہ مسلمان کو تھوڑا کم دے گا وہ بھی اس کے رحمت کی وجہ سے دے گا. اب اس کی وجہ بھی بچ رہی تاکہ اس کی گناہوں کو کم کیا جائے. ظاہر ہے کہ میرے پاس دو پیسے زیادہ ہوں گے تو دو سو بڑھ جائیں گے. کسی آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو آدمی سگریٹ سے بیڑی کر رہتا ہے, جب دو پیسے بڑھ جائیں گے تو سگریٹ پہ آئے گا, چار پیسے مزید بڑھ جائیں گے تو اس کے بعد تھوڑا سا خرچے کی بھی عادت ہو جاتی ہے, اور چار پیسے بڑھ جائیں گے تو ہوٹلنگ بھی ہو جاتی ہے, اور چار پیسے بڑھ جائیں گے تو ساتھ میں پھر شراب بھی ہوگا اور اللہ معاف کرے کہ پتا نہیں. یعنی یہ جو مسلمان کو کم دیا جا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس کو سمجھا جائے. اللہ ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ کہیں مال کو دیکھ کر ہم گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے. تو اللہ کا رحم نہیں ہے تو پھر اور کیا؟ اور دوسرا لفظ ہے رحیم کا, وہ اپنے رحمت خاصہ کا ایک حصہ پوچھے میں رکھے ہوئے ہیں. یہ جو دنیا میں آپ کو رحم نظر آ رہا, ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے, بھائی بہن سے محبت کرتا ہے, بہن بھائی سے محبت کرتی ہے, اور بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے, باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے, بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے, اور جو قرابت داروں میں, رشتے داروں میں, جاننے والوں میں, انجانوں میں یعنی دوستوں میں, اور جتنے محلے والے پڑوسیوں کے رہنے والے سب کے ساتھ آدمی اس میں سلوک کرتا ہے شفقت کی وجہ سے, مہربانی کی وجہ سے, رحم کی وجہ سے, یہ پوری سی مہربانی ملا ہے تو اللہ کی رحمت کا ادنا حصہ نہیں ہوتا, ادنا حصہ نہیں ہوتا. اور یہ اسی حصے سے مستحق ہے. یعنی اللہ میاں نے اپنی رحمت کو, اپنی رحمت کے ایک حصے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معجزاً فرما دیا تو حضور رحمت للعالمین بن گئے. اور حضور کی رحمت کے ایک ادنا حصے کو نکال کر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ میں منتقل فرما دیا تو ان کی جتنی مہربانیاں ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تبقا ہیں. اور جو اس کے بعد کائنات میں ان کی امتوں میں رحم پایا جاتا ہے وہ ان انبیاء کی رحمتوں کا صدقہ ہے. تو اللہ کی رحمت کتنی ہوگی یہ بتانا چاہ رہا ہوں. جو اپنے رحمان اور رحیم کا تذکرہ فرما رہے ہیں ان کے رحمت والے حصے سے ایک حصہ ملا, ادنا حصہ جس کا ایک ذرہ ہم بولتے ہیں, ذرے کے برابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. ان کے صدقے میں انبیاء کو ملا تو اسی میں کا ایک ذرہ ملا. پھر انبیاء کو جو رحمت دی گئی تھی اس کا ایک ذرہ ان کے امتیوں میں تقسیم کیا گیا تو آپس میں ہم محبت میں ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کو تیار ہے. بیٹا ماں باپ کے آبرو پہ قربان ہونے کو تیار ہے, ماں باپ بیٹے کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کرنے کو تیار ہے, بھائی بہن کے لیے مرنے کو تیار ہے, بہن بھائی کے لیے فدا ہونے کو تیار ہے, بیوی شوہر پر قربان ہونے کو تیار ہے, شوہر بیوی پر فدا ہونے کو تیار ہے. یہ جتنی رحمتیں ہیں نا وہ ایک ذرہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو انبیاء میں تقسیم ہوا, پھر اس رحمت کا ایک ذرہ جو امتوں میں تقسیم کیا گیا. رحمان الدنیا کی ترجمانی والرحیم الآخرہ. پھر اس کو الگ سے کیوں بیان کیا؟ اس کو الگ سے اس لیے بیان کیا ताकि तुम्हारा रब तुम्हें रहमत दिखाए कि वो कितना मेहरबान है। और इस पर एक हदीस मुबारक दर्ज किए मुहाद्दिसीन ने, जो फरमाया कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई रंजीदा और अफसरदा बैठे हुए, यानी रंजीदा और अफसरदा का मतलब तो सभी समझते हैं, रंगीन बैठे हुए थे आम अल्फाज में। बुजुर्ग को कहता था सारी दुनिया की बादशाह उनकी ठोकरों में डाल दी गई, लेकिन फरमाया कि अपनी उम्मत के लिए बेताब और एक तड़पता हुआ दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने में रखते थे। इस उम्मत के लिए इतने बेकरार थे कि इस उम्मत के अपराध को जहन्नुम में जाता हुआ नहीं देख सकते। इसी तरह और फिकर में गमगीन बैठे हुए थे कि मेरी उम्मत के अपराध को कैसे शिर्क के अंधेरों से निकाल कर तौहीद की रोशनी में लाऊं, कैसे कुफ्र के अंधेरों से निकाल कर ईमान की हलावत से आशना करूं, कैसे निफाक से बिदआत से खुराफात से निकाल कर तौहीद और सुन्नत के रास्तों पर लाऊं, अल्लाह को एक मानने वाला कैसे बनाऊं, ये मानती नहीं है कौम, अगर नहीं मानेगी इसी हालत में मरेगी, इसी हालत में मरेगी तो अल्लाह के अजाबात का मजा रखेगी यानी जहन्नुम में झोंक दी जाएगी, ये मेरी ही तो उम्मत है मैं इसे जहन्नुम में कैसे ले लेखूं। इस बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन बैठे। अल्लाह अजल ने पैगाम भेजा, जिब्रील अमीन उतरे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सलाम अर्ज किया। फरमाया कि मेरे प्यारे हबीब अल्लाह अजल आपको सलाम अर्ज फरमाते। उसके बाद कहा कि अल्लाह अजल पूछ रहे हैं आप अफसरदा हैं, आप रंजीदा हैं, आप गमजदा हैं, आपको किस बात की तकलीफ है? आप कहें मक्के के पहाड़ आपके लिए सोना बना दिए जाए, सारे ऐश इशरत के सामान आसानी से फराहम कर लिए जाए, आप चाहें तो हुकूमतें आपके जेर इख्तदार दे दी जाए, आपको कायद तस्लीम करा दिया जाए, आपको बादशाहत भी दे दी जाए जैसे सुलेमान को दे दी थी, जैसे दाऊद को दे दी थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल मेरा गम इस बात का नहीं है कि मुझे मुल्क नहीं दिया गया, मुझे माल नहीं दिया गया, मेरा गम इस पर है कि मेरी उम्मत के अपराध जहन्नुम में जाएंगे और अल्लाह अज़्ज़ोजल के हुज़ूरी में हाजिर होंगे, अल्लाह अपने शान जलाल का मुज़ाहरा फरमाएंगे तो मेरी उम्मत को जहन्नुम में जाता हुआ मैं कैसे देखूंगा। तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कलाम अल्लाह अज़्ज़ोजल बात सुन रहे, तेरे जिब्राइल हमारे हबीब को तसल्ली दे दो, उन्होंने दुनिया में जो रहम देखा है हमारा वो रहम का एक दर्रा है और अल्लाह ने अपने रहमत के 99 हिस्से अपने पास रखे हुए हैं जो कयामत में जाकर फरमाएंगे। पूछा कि अल्लाह जब दरहम होगा जब कैसे रहम होगा, फरमाया कि आपको इसी का लाना है, हमारा वादा है कि आपको इतनी आसानियां दी जाएंगी, आपकी उम्मत के साथ मेहरबानियां इतनी की जाएंगी कि आपको सबर बयान नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम कम ना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी उम्मत का हिसाब व किताब मेरे हवाले कर दीजिए, मेरी उम्मत का हिसाब व किताब मेरे हवाले कर दीजिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपनी रहमत को यहाँ बयान फरमाया कि प्यारे हबीब ये बतलाओ जब आप अपनी उम्मत के गुनाहों का दफ्तर दे देंगे तो क्या चैन से रह पाएंगे, और आप अल्लाह इतना मेहरबान है कि आपको भी नहीं दिखाएगा, आपसे भी पर्दे में रखकर आपकी उम्मती का हिसाब लिया जाएगा। ये है अब रहीम आखिरा, तुम्हारा रब इतने रहमत करेगा कि सत्तर माओं को ज्यादा मोहब्बत का रब तो रुपये आम में समझाने के लिए कोई माने नहीं है, उसके कोई मतलब ही नहीं है, वो बात समझने के वास्ते उलमा ने बयान फरमाई सत्तर माओं से ज्यादा मोहब्बत कर दे। सत्तर माए नहीं, हजरत हब्बा को लेकर कयामत के वजूद में आने तक जितनी माए आएंगी उन सारों की मोहब्बत इकट्ठी कर ली जाए, वही अल्लाह की रहमत का एक हिस्से का एक जर्रा है जो ये सारी मोहब्बत करती रहेगी शुरू से लेके खत्म तक। ये है अर्रहीम आखिरा। तो हम इस दर्स का या इस मजलिस का आगाज कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही इसकी इब्तिदा की जाए, इसीलिए ये कलिमा भी मैंने सुनाया, हालांकि तकनीमन या तदरीसन पुराने मजीद में ये तो आया है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाकये में और फरमाया इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के एक खत है जो ले जाकर दे दिया जाए मलिका बिल्कीस को ताकि इससे क्या होगा हर जुल्म के अंधेरों से निकल कर राह हिदायत पर आ जाएंगे, कुफ्र शिर्क की नजासतों से निकल कर ईमान की नफासतों में आ जाएंगे और बेहुदगियों से निकल कर राह हिदायत पर आ जाएंगे, बेराह रवि से निकल कर मुशरिकाना रसूम और रिवायत से निकल कर अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम कर लेंगे। इसलिए लिखा इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसा कलिमा था کہ بلقیس اپنے سارے حشم و قدم کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تھی اور وہاں آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تھا. یہ اس واقعے کے پس منظر میں ایک مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اس جگہ آئی. اور ایک دوسری آیت خود مسنونہ میں نے پڑھی تھی, وہ ہے بسم اللہ مجریھا و مرساھا ان ربی لغفور رحیم. اپنے اس جملے کی تعریف کے لیے یا اس کی تصدیق کے لیے یا اس کی تقویت کے لیے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم نے چھوٹا سمجھا ہوا ہے یہ چھوٹا نہیں ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے نوح تمہیں ہم حکم دیتے ہیں کہ ایک کشتی تیار کرو. کہ اللہ یہ کشتی کیوں تیار کرنی ہے؟ یہ کشتی اس لیے تیار کرنی ہے کہ تمہارا رب پانی کا عذاب دے گا. کہ اللہ تو پھر کشتی بنا کے میں کیا کروں گا کہ پانی میں تو سب غرق ہو جائے گا تو کشتی بھی غرق ہو جائے گی. کہ نہیں تمہیں اس میں سوار ہو جانا ہے. ارے بھوار میں بھی کوئی چیز باقی رہتی ہے, جب آپ کا عذاب آئے گا تو پانی کی بہتات ہوگی, وہ کشتی کے ٹکڑے کیا چاہے سلامت رہ سکتے ہیں جو لکڑی سے بنائی جائے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ نوح آپ کا کام ہماری اتباع ہے, ہمارا حکم ہے کہ آپ کشتی تیار کریں. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی, اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ ہر چیز کا ایک جوڑا اس میں جمع کر لو. انہوں نے جمع کر لیا. پھر فرمایا کہ اس میں ایمان والوں کو داخل کر لو اور آپ بھی داخل ہو جاؤ. پھر ایمان والے داخل ہو گئے اور آپ حضرت نوح علیہ السلام بھی داخل ہو گئے. کہ اب کیا کرنا, اب یہ پانی کی بہتات ہے, زمین سے فوارے نکل رہے ہیں, آسمان سے بارش ہو رہی ہے, پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے, دیواروں سے پانی آ رہا ہے, یہاں تک کہ چولہوں کے تنور سے یعنی جس میں روٹی پکائی جاتی ہے اس سے پانی آ رہا ہے. اب اللہ یہ کشتی کیسے سلامت رہے گی, یہ پانی کے تھپیڑے لگیں گے. کیا اس کو سلامت رکھنے کا طریقہ ہے؟ بسم اللہ مجریھا و مرساھا ان ربی لغفور رحیم. بس یہ کلمہ تم پڑھ لو, یہ کشتی محفوظ اور سلامت رہے گی اور اس کے اندر سب محفوظ اور سلامت رہے گا. میرے دوستو ہم بھی اس دنیا کی نشیب و فراز میں وہ ایک کشتی کے مانند ہے. کبھی خوشیاں ہمیں تھپیڑے دیتی ہیں, کبھی غم ہمیں تھپیڑے دیتے ہیں, کبھی اچھی اور خوشحالی زندگی ہوتی ہے, کبھی غمزدگی کی زندگی ہوتی ہے. یہ جو حالات ہمیں چاروں طرف سے آ رہے ہیں اس میں ہماری نجات کا سامان, ہماری حفاظت کا سامان اور ہمارا اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان یہ سارا کا سارا مضمر ہے فقط ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پر. اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ اور اس کے پہل نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ جب جب موقع رہے گا. ویسے کہیں تو یہ ہوا ہے کہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں. آپ حضرات کو بھی موقع رہے تو سننے کا ایک موقع ہے جس میں کچھ دین کی بات ہو, کچھ افامت دین کی بات ہو, کچھ اصلاحی ہو تاکہ ہمارے اپنے اعمال کی بھی اصلاح ہو اور آخرت کی بھی کچھ تیاری ہو. جہاں دنیا کے لیے ہم بہت سارے اوقات فارغ کرتے ہیں, کچھ لمحات ہمارے دین کے سننے اور اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی فارغ رہیں. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں. آنکھیں بند کر لیں, درود شریف پڑھ لیں اور اپنے قلب پر نظر رکھیں اس استحضار میں کہ ہم انتہائی گنہگار, بس اللہ کی اس رحمت جس کے بارے میں اتنا لمبا چوڑا بات خطبہ سنا آپ نے, اس رحمت سے امید کے ساتھ دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا أرحم الراحمين, اللهم يا أرحم الراحمين, اللهم يا أكرم الأكرمين, اللهم يا ذا القوة المتين, اللهم يا هادي يا رشيد, اللهم يا مغني يا كريم, اللهم أنت الرحمن الرحيم, اللهم أنت الرحمن الرحيم, تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اے کریم کرم کا معاملہ فرما, اے رحیم رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ رات کے اندھیروں میں دن کے اداروں میں جان جان کا انجانے میں تیری اللہ نافرمانیاں کرتے رہے, تیرے حبیب کی سنتوں کی مخالفت میں زندگی گزارتے رہے. اے اللہ ہم پر رحم فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, جو گناہ جان بوجھ کے کیے انہیں بھی معاف فرما, جن کے ماں باپ گزر گئے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک گزر گئے, اللہ ان کی قبر کو ان سے منور ایٹمزم کی بارش فرما، ایٹمزم آسائش نصیب فرما، راحت نصیب فرما، جنت کی خواہوں کو ان کی خبروں میں چڑھا دے، اے کریم ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ایٹمزم کی خدمت فرما،